مسند الیہ کی تقدیم کے مباحث چل رہے ہیں بھائی. صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا مسند الیہ کو کبھی مقدم کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کا ذکر اہم ہوتا ہے، اور پھر اہم ہونے کی بہت سی وجوہات ذکر کیں. پھر اس کے بعد شیخ عبدالقاہر کا مذہب آپ کو بتلایا، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے جبکہ مسند الیہ کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے، اور شرط یہ ہے کہ اس مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی ملا ہوا ہو تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دے گی تقدیم، اور اگر مسند الیہ کے ساتھ حرف نفی نہ ملا ہوا ہو تو پھر یہ تقدیم کبھی تخصیص کے لیے آئے گی اور کبھی تقوی کے لیے آئے گی. اس کے بعد علامہ سکاکی آئے، ان کا مذہب ذکر کیا، انہوں نے نفس مسئلہ میں تو اتفاق کیا شیخ عبدالقاہر سے کہ مسند الیہ کو خبر فعلی پر جب مقدم کیا جائے، جب مسند الیہ کو خبر فعلی پر مقدم کیا جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گا، لیکن شرائط میں اختلاف کیا. وہ کہتے ہیں حرف نفی کی بات نہیں ہے کہ حرف نفی ملا ہو یا نہ ملا ہو، بلکہ اصل یہ ہے کہ دیکھو جو مقدم ہے وہ کس قسم کا مسند الیہ ہے، اگر وہ نکرہ ہے اور وہاں کوئی مانع تخصیص بھی نہیں تو اس صورت میں پھر یہ تخصیص کے لیے ہوگا، اور اگر وہ مسند الیہ جو مقدم ہے وہ اس میں ظاہر ہے معرفہ تو پھر اس صورت میں وہ تقوی کے لیے ہوگا، اور اگر وہ اس میں ضمیر ہے تو اس صورت میں وہاں تقوی کا بھی احتمال ہے اور تخصیص کا بھی احتمال ہے. چنانچہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ شرط انہوں نے یہ لگائی بھائی کہ مسند الیہ پر جب مسند الیہ کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی، شرائط الگ ذکر کی انہوں نے. پہلی شرط یہ کہ مسند الیہ کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو، مؤخر فرض کرنا جائز ہو پہلی شرط، یعنی وہ فاعل معنوی ہو فاعل لفظی نہ ہو. دوسری شرط یہ کہ عین حالت تقدیم میں بھی وہ مفروض التاخیر ہو، یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں کیا تھا، مؤخر تھا، پھر اس کو کیا کر لیا گیا، مقدم کر لیا گیا. چنانچہ کہتے ہیں رجل جاءنی، دراصل یہ کیا تھا، جاءنی رجل تھا، اور جاءنی کے اندر پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو اگر مؤخر فرض کرنا ہی اس کو جائز نہیں، اس لیے کہ اگر اس کو مؤخر فرض کریں گے تو یہ فاعل لفظی بن جائے گا، بھئی کیا بن جائے گا، فاعل لفظی بن جائے گا، تو اس صورت میں تو اس کی تقدیم جائز نہیں. تو علامہ سکاکی نے بتلایا کہ یہ جو ہے فاعل لفظی ہم اس کو نہیں بناتے، بلکہ یہ کیا بنے گا، بدل بنے گا. جاءنی رجل کے اندر بھئی جاء کے اندر ہوا ضمیر کیا ہے، یہ فاعل ہے مبدل منہ، اور آگے رجلن اسے کیا واقع ہوا، بدل بھئی. تو جیسے تاکید فاعل معنوی ہے اسی طرح یہ بدل بھی کیا ہے، فاعل معنوی ہے، لہذا اس کو مقدم کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر تخصیص ہی نہیں آئے گی، اور اب تخصیص نہیں آئے گی تو رجلن نکرہ محض ہے، تو رجلن جاءنی کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ نکرہ محض کیا واقع ہو رہا ہے، مبتدا، اور نکرہ محض مبتدا واقع آپ نے پڑھا ہے بھائی کہ مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، اگر معرفہ نہ ہو نکرہ ہو تو پھر کم از کم اس میں کیا ہونی چاہیے، تخصیص ہونی چاہیے. تو یہاں رجلن کے اگر مؤخر فرض نہ کریں تو پھر تخصیص کا کوئی طریقہ ہی، لہذا اس کا مبتدا بننا ہی صحیح نہ ہوگا بھائی، بخلاف معرفہ کے کہ مثلا آپ کہتے ہیں زید جاءنی، یہاں اس کو مؤخر فرض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زید خود معرفہ ہے اور مبتدا بن سکتا ہے، یہاں یہ تاویل کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس پر پھر اشکال ہوا کہ بھئی یہ تو ہمیں آج پتا چلا کہ جاءنی رجل آگے نکرہ آئے تو وہ فاعل نہیں بنا کرتا، بلکہ کیا واقع ہوتا ہے، بدل واقع ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا نہیں ہے کہ جب از ترکیب کے اندر وہ مؤخر ہو مسند الیہ مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی رجل تو پھر وہ بدل نہیں واقع ہو پھر وہ فاعل ہی بنا کرتا ہے ہاں یہاں پر جب وہ مقدم ہوتا ہے تو اس وقت ہم اس چیز کا اعتبار کرتے ہیں تاکہ اس کا مبتدا بننا صحیح ہو جائے ورنہ تو اس کا مبتدا بننا ہی صحیح نہیں ہوئی جی تو کتنی شرطیں علامہ سکاکی کی ذکر ہوئیں اب تک دو شرطیں بھائی پہلی شرط کیا ذکر ہوئی اس کو مؤخر فرض کرنا جائز ہو یعنی فاعل معنوی ہو فاعل لفظی نہ ہو اور دوسری شرط کیا ذکر ہوئی کہ عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر تھا مؤخر فرض کرنا جائز بھی ہو اور فرض بھی کیا جائے کہ ایسا تھا بھی مؤخر پھر اس کو کیا کیا گیا مقدم کیا گیا آج تیسری شرط پڑھیں گے بھائی ثم قال السکاکی پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وشرط جعل المنکر من هذا الباب واعتبار التقدیم والتاخیر فیہ ان لا یمنع من التخصیص مانع کہ وہاں کوئی مانع تخصیص بھی نہ ہو بھئی مانع تخصیص بھی نہ ہو بھئی کہ آپ نکرہ کو اس باب سے بنانا اور اس میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار کرنا اس صورت میں ہے کہ جبکہ وہاں تخصیص سے کوئی مانع اور اگر تخصیص سے مانع ہو تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں بھئی تو مقال سکاکی پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْشَرْتُ جَعْلِ الْمُنَكَّرِ مِنْ هَذَا الْبَابِ یعنی نکرہ کو اس باب سے بنانے کی شرط واعتبار التقدیم والتاخیر فیہ اور اس میں تقدیر و تاخیر کا اعتبار کرنے کی شرط کیا ہے ان لا یمنع من التخصیص مانع ان کے تخصیص سے کوئی مانع بھی وہاں پر موجود نہ ہو کقولک جیسے آپ کا کہنا رجل جاءنی رجل تو یہاں پر تخصیص سے مانع بھی کوئی چیز نہیں تخصیص سے مانع اس لئے کہ یہاں تخصیص کی دو قسمیں ہم نے آپ کو بتلائیں ایک تخصیص الجنس ایک تخصیص الفرد بھائی نکرہ میں آپ نے بتلایا علامہ تبتزانی نے آپ کو کہ دو معنی کا احتمال ہے جنس کا بھی احتمال ہے اور فرد کا بھی میں کہتا ہوں رجل جاءنی تو تخصیص ہے کیا معنی تخصیص الجنس ہے رجل جاءنی لم رآتن مرد آیا ہے میرے پاس جن سے رجل آئے ہیں جن سے عورت نہیں اور تخصیص الفرد کا معنی بھی یہاں صحیح ہے بھئی کیا معنی رجل جاءنی لا رجلانی ایک آدمی میرے پاس آیا ہے دو یا زیادہ نہیں آئے تو تخصیص الجنس بھی یہاں صحیح تخصیص الفرد بھی صحیح کوئی معنی تخصیص یہاں پر موجود نہیں آگے مثال آئے گی اس میں علامہ سکاکی آپ کو بتلائیں گے وہاں تخصیص سے مانع موجود ہوگا بھئی کہ تخصیص سے کوئی مانع بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کا کہنا رجل جاءنی یہاں پر تخصیص سے مانع کوئی چیز نہیں علامہ مر بنا بر اس کے جو گزرا کہ معناہ کہ اس کا معنی کیا ہے اگر ہم اسے تخصیص الجنس مراد لیں تو معنی ہے رجل جاءنی لم رآتن مرد آیا ہے جن سے رجل آیا ہے جن سے عورت نہیں اور اگر کیا مراد لیں تخصیص الفرد مراد لیں تو کیا معنی رجل جاءنی لا رجلانی ایک مرد میرے پاس آیا ہے دو یا زیادہ نہیں آئے دون قولہم شر احر ذا ناب نہ کہ ان عربوں کا یہ قول شر احر ذا ناب شر احر فَإِنَّ فِيهِ مَانِعًا مِّنَ التَّخْصِيصِ اس لیے کہ اس کے اندر تخصیص سے مانع موجود ہے بھئی تو یہاں پر تقدیم و تاخیر کا اعتبار نہیں کر سکتے بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تقدیم و تاخیر کا شرن احرہ کا معنی بھونکوانا بھئی بھونکوانا زاناب زوناب مولانا مراد یہاں کتا ہے بھئی کتا اور ناب بھئی یہ کچھلی کے دانت کو کہتے ہیں بھئی کچھلی کا دانت جانتے ہیں بھئی یہ نوکدار دانت بھئی آپ نے سامنے سے کتنا بنے گا بھئی تیسرا چوتھا اوپر کی طرف دیکھیں بھئی نوکدار دانت ہیں آپ کے، تیسرا چوتھا دونوں طرف، اسی طرح نیچے بھئی، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھلی کا دانت بھئی۔ بھئی اگر آپ نے جانوروں کے دانتوں میں غور کیا ہو تو آپ دیکھیں گے جانور دو قسم کے ہیں، کچھ گھاس کھانے والے ہیں، کچھ گوشت وغیرہ شکار کرنے والے ہیں، گوشت کھانے والے ہیں۔ تو جو گھاس کھانے والے جانور ہیں، سبزی کھانے والے جانور ہیں، ان کے آپ دیکھیں گے یہ کچھلی والا دانت کوئی نہیں، سارے دانت ہموار ہوں گے۔ بھئی گائے بھینس بکری وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، سارے دانت ان کے ہموار ہوں گے، جبکہ گوشت خور جانور جو ہیں اور جو شکار کرتے ہیں ان کے آپ دانت دیکھیں تو ان کے سارے دانت نوکدار ہوں گے۔ بھئی تو اللہ نے ان کی ضرورت کے مطابق انہیں دانت دیے، ان کو نوکدار دانت، گائے بھینس وغیرہ کو نوکدار دانتوں کی ضرورت نہیں تو ان کو ہموار دانت دیے، شکار کرنے والے گوشت کھانے والے جانوروں کے لیے نوکدار دانتوں کی ضرورت تھی، ہموار کی ضرورت نہیں تھی، تو ان کو سارے دانت کون سے دیے؟ نوکدار۔ اور انسان کو اللہ نے دونوں قسم کے دانت دیے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی۔ بنے تو شر احر رضا نادن، شر نے بھونکوایا، شر ہی نے بھونکوایا ہے کتے کو، شر ہی نے بھونکوایا ہے کتے کو۔ یاد رکھیے یہ محاورہ عرب ہے بھائی، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب انتہائی سخت فتنے کے آثار دکھائی دیں، کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہونے لگے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ محاورے کے طور پر شر احرا، یعنی اتنا عظیم شر ہے جس نے کتوں کو بھی بھونکنے پر مجبور کر دیا، تو محتاط رہو۔ محتاط رہنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ محتاط رہو، بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا یا ظاہر ہو رہا ہے، محتاط رہو۔ اب یاد رکھو احرا یحر احرار، بھونکوانا بھائی حریر سے، حریر سے، حریر کتے کی وہ آواز ہے جو وہ سخت خطرے کے وقت نکالتا ہے بھائی۔ ایک عام بھونکنا ہے، ایک کبھی سخت شر ظاہر ہو، سخت تکلیف ظاہر ہو کہ کتا اس کو اپنے آپ سے دور نہ کر سکے، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ حریر کہلاتا ہے، حریر بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا تو وہ آواز نکالتا ہے کتا مخصوص قسم کی، بھائی آپ نے دیکھا ہو سخت سردی ہو، بھائی شدید سردی ہو، کتا اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سخت اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ خاص قسم کی آواز، چیں چیں کی خاص قسم کی آواز نکالتا ہے بھائی۔ سنیا یا نہیں آپ لوگوں نے بھائی؟ اس کو حریر کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شر ظاہر ہو جائے جس کا کتا مقابلہ نہ کر سکے، کتا کمزور سا ہے، کوئی آپ نے پتھر وغیرہ اٹھایا اس کو مارنے لگے ہیں، وہ بیچارہ کمزور ہے، تو وہ چیخ کی سی آواز نکالتا ہے بھائی۔ جی سنی آپ لوگوں نے یا نہیں بھائی؟ اچھا نہیں تو آج تجربہ کر لیجئے گا بھائی، تو لیکن یہ خیال رکھیں آپ پر ہی نہ ہو جائے تجربہ بھائی۔ تو وہ آواز جو کتا نکالتا ہے اس کو حریر کہتے ہیں بھائی، حریر۔ تو یہ آواز کتا اسی وقت نکالتا ہے جب کوئی بڑا شر ہو جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، عام بھونکنا اس سے مراد نہیں، بھونکنا نہیں۔ اب یہاں پر شر احر زانا بن، شر ہی نے کتے سے احرار کروایا ہے، یعنی وہ حریر کی آواز اس نے نکالی ہے بھائی۔ اب یہاں پر تخصیص سے مانع موجود ہے، اس لیے کہ تخصیص کی دو قسمیں آپ نے پڑھی بھائی، نکرہ ہے اس میں تخصیص الجنس آئے گی یا تخصیص الفرد آئے گی، نہ تو یہاں تخصیص الجنس کا احتمال ہے اور نہ تخصیص الفرد کا، معلوم ہوا یہاں تخصیص سے مانع موجود۔ تخصیص الجنس کا معنی اس لیے نہیں صحیح کہ اس اگر ہم تخصیص الجنس کے لیے مان لیں تو کیا مانا؟ جن سے شر نے احرار کروایا ہے کتے سے، نہ کہ جن سے خیر نے۔ جیسے وہاں بھائی رجل جانی لم راتن، رجل جن سے رجل میرے پاس آئے ہیں، نہ کہ جن سے، تو یہاں پر بھی جن سے مخالف کی نفی ہو جائے گی، یعنی جن سے شر نے ہی کتے کو بھونکوایا ہے، جن سے خیر نے نہیں بھونکوایا۔ تو یا تو تخصیص الجنس یہ ہے، اور یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں، اس لیے کہ حریر وہ آواز ہے جو کتا شر ہی کے وقت نکالتا ہے، تو خیر سے احرار کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا بھائی. خیر کے وقت کتا احرار کرتا ہے بھائی، تو خیر سے احرار کا ثبوت ہی نہیں ہے، تو آپ کر رہے ہیں نفی کس چیز سے احرار کی؟ خیر سے. کیا معنی آپ نے کہا شر احرر ذنابا، شر ہی نے کتے کو بھونکوایا ہے، خیر نے نہیں بھونکوایا، تو آپ نے خیر سے احرار کی نفی کی. بھائی نفی اس چیز کی جاتی ہے جہاں امکان ثبوت کا ہو، اور یہاں تو خیر سے احرار کا امکان ہی نہیں، تو یہاں جب امکان ہی نہیں ہے، خیر احرار کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ خیر سے احرار کی نفی کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ رفع کر رہے ہیں مرفوع کا، نفی کر رہے ہیں منفی کی، سلب کر رہے ہیں مسلوب کا. بھائی ایک چیز پہلے سے مسلوب ہے، ایک چیز پہلے سے مرفوع ہے منفی ہے، پھر اس کی نفی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں. تو احرار صرف شر ہی کرواتا ہے، خیر نہیں کرواتا. جب خیر کرواتا ہی نہیں ہے تو خیر سے نفی کرنے کا معنی بھی صحیح معلوم ہوا. یہاں تخصیص الجنس صحیح نہیں، تخصیص الجنس صحیح. اسی طرح تخصیص الفرد بھی نہیں صحیح. کیا معنی تخصیص الفرد کا؟ ای شر احر ذنابا لا شرانی، ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، دو شروں نے یا زیادہ نے نہیں بھونکوایا بھائی، تو یہ تخصیص الفرد ہے. لیکن تخصیص الفرد بھی یہاں صحیح نہیں، اس لیے کہ معنی یہ ہو جائے گا کہ ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، دو یا زیادہ نے، حالانکہ عرب ایسے موقع پر اس کلام کو استعمال نہیں کرتے بھائی، بلکہ وہ تو کوئی بڑا فتنہ دکھائی دے تو اس وقت بولتے ہیں. اگر یہ معنی ایک شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، دو نے نہیں بھونکوایا، پھر تو معلوم ہوا معمولی سا شر ہے، ایک ہی شر ہے بھائی. حالانکہ بتلانا کیا مقصد ہوتا ہے، معمولی شر نہیں بڑا عظیم شر. تو نہ یہاں تخصیص الجنس کا احتمال ہے، نہ تخصیص الفرد کا، اور یہی دو تخصیص کی قسمیں آپ نے پڑھی، معلوم ہوا یہاں تخصیص سے مانع موجود ہے، کیونکہ تخصیص الجنس بھی نہیں مراد لے سکتے اور تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے. یہ بات سمجھ میں آگئی سب کو بھائی؟ دون قولهم، نہ کہ عربوں کا یہ قول شر احر ذنابا فإن فيه مانعا من التخصيص، اس لیے کہ اس کے اندر تخصیص سے مانع موجود ہے. اما علی التقدیر الاول، پہلی تقدیر پر، یعنی تخصیص الجنسی، تخصیص الجنس کی صورت میں، فالامتناع ان يراد المحر شر لا خیر، اس بوجہ ممتنع ہونے کے کہ یہ ارادہ کیا جائے کہ احرار کروانے والا وہ شر ہے خیر نہیں، یعنی تخصیص الجنس بھی مراد نے، یہ بھی ممتنع ہے. کیوں؟ لأن المحر لا يكون الا شرا، اس لیے کہ محر تو شر ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز خیر نہیں ہو سکتی، تو تخصیص الجنس یہاں مراد نہیں لے سکتے. واما على التقدير الثاني، اور تقدیر ثانی پر، یعنی تخصیص الواحد، یہ تخصیص الواحد یعنی تخصیص الفرد بھی نہیں لے سکتے بھائی، یہ بھی ممتنع. کیوں؟ فلنبوہ عن مظان استعماله، مظان مواضع بھائی، مواضع نبوب کا معنی ہے بعد بھائی، دور ہونا نبوب کا معنی. فلنبوہ عن مظان استعماله، بوجہ اس کے بعید ہونے کے استعمال کے مواضع سے، اس لیے کہ جن جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہاں تخصیص الفرد کا ارادہ نہیں ہوتا بھائی، یہ اس مقام سے بعید ہے بھائی. اَيْلِ نُبُوِ تَخْصِيصِ الْوَاحِدِ عَنْ مَوَاضِ اِسْتِعْمَالِ هَذَا الْكَلَامِ، اس لیے کہ تخصیص بوجہ تخصیص الواحد کے بعید ہونے کے استعمال کے مواضع سے، اس کلام کے استعمال کے مواضع سے، تخصیص الواحد کے بعید ہونے کی وجہ سے. لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ، اس لیے کہ اس کلام سے یہ ارادہ نہیں کیا جاتا کہ اَنَّ الْمُحِرَّ شَرٌ لَا شَرَّانِ، کہ احرار کروانے والا ایک شر ہے دو شر، وَهَذَا ظَاهِرٌ، اور یہ بات ظاہر ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ علامہ سکاکی فرماتے ہیں بھائی کہ تیسری شرط کیا ذکر کی، پہلی شرط کیا ذکر کی تھی انہوں نے، کہ تقدیم تخصیص کا فائدہ دے گی بشرطے کہ اس کو مقدم فرض کر مؤخر فرض کرنا جائز ہو. دوسرا عین حالت تقدیم میں بھی اس کو کیا فرض کیا جائے، مؤخر یہ فرض کیا جائے کہ یہ اصل میں مؤخر تھا، اور تیسری شرط یہ کہ وہاں پر کوئی تخصیص سے مانع بھی نہ ہو، پھر یہ تقدیم کس چیز کا فائدہ دے گی؟ تخصیص کا فائدہ دے گی. اور شر احرا دانا بن کے اندر مولانا تخصیص سے مانع موجود، اس لیے کہ نکرہ ہے، نکرہ کے اندر دو معنی کا احتمال، کون کون سے؟ جنس اور فرد کا، اور تو یہاں نہ تخصیص الجنس لے سکتے ہیں، اس سے بھی مانع موجود، اور تو نہ تخصیص الفرد لے سکتے ہیں. اور آگے اب آپ کو بتلانے لگے ہیں بھائی کہ علامہ سکاکی تو کہہ رہے ہیں یہاں پر تخصیص سے مانع موجود ہے، تخصیص مراد نہیں لے سکتے، حالانکہ آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے. بھائی کافیہ وغیرہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے، اس لیے کہ وہ علماء نحو اس کلام کا معنی یوں کرتے ہیں کہ شر احر ذانابن کا کیا معنی ہے؟ ما احر ذانابن الا شر، ما احر ذانابن الا، ما اور الا کے ساتھ اس کا معنی ترجمہ کرتے ہیں، اور ما اور الا ادات حصر میں سے ہیں جو تخصیص اور حصر کے لیے آیا کرتے ہیں. معلوم ہوا یہاں تخصیص موجود ہے، تو دونوں کلاموں کے اندر تناقض آیا. بھائی علامہ سکاکی فرما رہے ہیں تخصیص یہاں نہیں لے سکتے مراد، اور علماء نحو کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تخصیص موجود ہے، تمام نحوی یہ کہتے ہیں. بھائی تو آگے پھر بتلائیں گے بھائی تطبیق کی، کس طرح تطبیق کریں گے کہ بھائی دراصل علامہ سکاکی نفی کر رہے ہیں تخصیص کی، لیکن وہ اور تخصیص ہے، اور علماء نحو اس بات کرتے ہیں تخصیص کا وہ اور قسم کی تخصیص ہے، تو وہ اور قسم کی تخصیص کی نفی کر رہے ہیں، یہ دوسری قسم کی تخصیص کا اس بات کر رہے ہیں، تو نفی اور چیز کی انہوں نے کی، اور انہوں نے اس بات اور چیز کا کیا، تو لہذا کوئی درمیان میں منافات نہیں. بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تخصیص جو ہے وہ کس لیے ہے؟ نوعیت کے لیے ہے. کس چیز کی تخصیص ہے؟ نوع کی تخصیص ہے. یعنی شر عظیم احر ذانابن، یعنی شر عظیم نے کیا کیا ہے؟ اسی نے کتے کو بھونکوایا ہے، شر حقیر نے نہیں بھونکوایا. تو تخصیص علامہ سکاکی نے نفی کی تخصیص الجنس کی اور تخصیص الفرد کی، اور علماء نحو اس بات کرتے ہیں تخصیص النوع کا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھیے بھائی، وَإِذْ قَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِتَخْصِيصِهِ، اور جب تصریح کی ہے ائمہ نحو نے بِتَخْصِيصِهِ اس کلام کے، اس کی تخصیص کی، حَيْثُ تَأَوَّلُوهُ اس حیثیت سے کہ انہوں نے تاویل کی ہے اس کی، بما احر ذانابن الا شر، اس کی کیا تعویل کرتے ہیں بھائی؟ شر احر ذانابن کس معنی میں ہے؟ ما نہیں بھونکوایا ذناب کو مگر شر ہی نے. فل وجہ ای وجہ الجمع بین قولہم، تو جمع کرنے کا طریقہ ان کے قول میں، نحویوں کے قول میں جو کیا کہتے تھے، قول ان کا کیا تھا؟ بتخصیص ہی، کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تخصیص ہے. وبین قولنا، اور جو ہمارا قول گزرا اوپر سر لے، یعنی علامہ سکاکی کا، بالمانع من التخصیص، وہ قول کیا تھا بھائی؟ کہ یہاں کیا ہے؟ مانع ہے تخصیص سے. تو ان کا قول ہے تخصیص کا، اور ہمارا قول ہے مانع من التخصیص کا. تو ان میں جمع کا طریقہ کیا ہے؟ کہ تفضیع شان الشر بتنکیرہ، تو وجہ کیا ہے؟ کہ شر کے حال کو بھیانک بنانا ہے، بتنکیر المسند الیہ، مسند الیہ کی تنکیر کے ساتھ. تفضیع کا معنی ہے بھیانک بنانا، تفضیع کا معنی ہے بھیانک بنانا، یعنی بتنکیر ہی مسند الیہ کی تنکیر کے ساتھ مولانا شر کی شان کو کیا بنایا گیا ہے؟ بھیانک بنایا گیا ہے، یعنی بڑا بھیانک شر ہے، عام شر نہیں. ای جعل التنکیر للتعظیم والتحویل، یعنی تنکیر کو تعظیم اور تحویل، تحویل اور تفضیع کا ایک معنی والا، بھیانک بنانا، ہولناک بنانا، یعنی تنکیر کو تعظیم اور تحویل کے لیے بنایا گیا ہے، بناتے ہوئے لیکون المعنی شر عظیم فظیع احر ذناب لا شر حقیر، تاکہ معنی ہو جائے کہ شر ایسا شر جو بڑا عظیم ہے بڑا بھیانک ہے، اس نے احرار کروایا ذناب سے، لا شر حقیر نہ کہ شر حقیر نے، فیکون تخصیصا نوعیا، تو یہ کون سے تخصیص آئی مولانا، تخصیص نوعی آئی بھائی، تو علامہ سکاکی نے انکار کیا تخصیص الجنس کا، اور تخصیص اور علامہ نحو نے اس بات کیا کس کا، تخصیص نوعی کا، تو دونوں الگ الگ بات، والمانع انما کان من تخصیص الجنس او الواحد، اور مانع جو ہے وہ تخصیص الجنس اور تخصیص الواحد سے پایا گیا بھائی، وفیہ ای فیما ذهب الیہ السکاکی نظر، یہاں سے ماتن علامہ سکاکی کے مذہب پر اعتراض کریں گے بھائی، تین اعتراضات ذکر کریں گے، تین اعتراضات، پہلا اعتراض یہ کریں گے کہ علامہ سکاکی کی پہلے شرطیں یاد ہیں بھائی آپ کو، پہلی شرط کیا ذکر کی تھی کہ اس مسند الیہ کو مؤخر فرض کرنا، یعنی وہ فاعل معنوی ہو فاعل لفظی نہ ہو، معلوم ہوا فاعل معنوی کو مقدم کرنا جائز ہے، یعنی تاکید اور بدل کو مقدم کرنا جائز ہے، فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز، یہ علامہ سکاکی فرما رہے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آئے علامہ سکاکی آپ کا یہ کہنا کہ فاعل لفظی کو تو مقدم نہیں کر سکتے فاعل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں، یہ تحکم ہے، یہ کیا ہے بغیر دلیل کے ہے آپ کی بات بھئی، جیسے فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فاعل معنوی کو بھی مقدم کرنا، بلکہ فاعل معنوی کے اندر بھئی دو جہتیں ہیں ممانعت کی، جبکہ فاعل لفظی میں ممانعت کی جہت ایک ہی ہے، ممانعت کی ایک ہی جہت ہے، تو فاعل معنوی کو بطریق اولا مقدم نہیں کیا جا سکتا بھئی، صورت سمجھ میں آئی بھئی، آپ نے کیا کہا تھا کہ فاعل معنوی کو تو مقدم کرنا جائز ہے فاعل لفظی کو مقدم، کہتے ہیں نہیں بھئی فاعل معنوی کو، جیسے فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں اسی طرح فاعل معنوی کو مقدم کرنا بھی جائز نہیں بھئی، وفیہ ای فیما ذهب الیہ السکاکی نظر، اور اس کی طرف جس کی طرف علامہ سکاکی گئے ہیں، نظر اس میں نظر ہے یعنی اعتراض و اشکال ہے، اذ الفاعل اللفظی والمعنوی، اس لیے کہ فاعل لفظی اور فاعل معنوی کیسے کون کون کا تاکید والبدلی، جیسے کہ تاکید ہے اور بدل ہے بھائی، انا قمتو اس کو انا کو مؤخر کریں یہ کیا بن جاتی تھی تاکید، کیا بنتی تھی تا، یہ فاعل معنوی تھا، اور اسی طرح رجلن جاءنی، رجلن کو مؤخر کریں تو کیا بنتا تھا بدل بنتا تھا، تو یہ بھی فاعل معنوی، تو فاعل لفظی اور فاعل معنوی یعنی تاکید اور بدل سوا ان یہ برابر ہیں، فی امتناع تقدیمی، تقدیم کے ممتنع ہونے کے اندر دونوں کیا ہیں، دونوں میں تقدیم ممتنع ہے، ما بقی علی حالہما، جب تک وہ دونوں اپنے حال پر باقی ہوں، یعنی فاعل جب تک فاعل ہے بدل جب تک بدل ہے تاکید جب تک تاکید ہے ان کو مقدم کرنا جائز نہیں بھائی، ای ما دام الفاعل فاعلا، جب تک فاعل فاعل ہے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں، اور جب تک تابع تابع ہے اس کو مقدم کرنا جائز، تاکید بھی تابع ہے اور بدل بھی تابع، تو جب تک یہ تابع ہے تو تابع کو مقدم کرنا جائز نہیں، بل امتناع تقدیم التابع اولا، بلکہ تابع کی تقدیم کا ممتنع ہونا یہ بطریق اولا ہے بھائی، تابع بطریق اولا ممتنع ہوگا کہ اس کو کیا کیا جائے مقدم کیا جائے، مقدم کیا جائے، یہ کیوں کہا اولا ہے بھائی، دیکھیے بھائی مثلا میں کہتا ہوں قمت انا، تو قمت فعل بفاعل ہے، تو ان ضمیر کیا ہے اس کا فاعل ہے، مؤکد ہے، اور انا اس کی تاکید ہے۔ تو تُوُن کیا ہے؟ فاعل لفظی، اور انا کیا ہے؟ فاعل معنوی ہے۔ تو فاعل لفظی کے اندر امتناع کی ایک جہت ہے، جبکہ فاعل معنوی میں کہتے ہیں امتناع کی دو جہتیں ہیں۔ بھائی فاعل لفظی میں امتناع کی ایک جہت ہے، آپ اس تُوُن کو کیا کریں، اس فاعل کو فعل پر مقدم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بھائی فاعل کو فعل پر مقدم؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں عامل پر معمول کا مقدم ہونا لازم آئے گا۔ بھائی فعل عامل ہے اور فاعل اس کا کیا ہے؟ معمول ہے، تو اور معمول کو عامل پر مقدم کرنا یہاں جائز نہیں۔ تو امتناع صرف اس جہت سے آیا کہ اس صورت میں عامل کیا ہو جاتا، معمول کیا ہو جاتا، عامل پر مقدم ہو جاتا۔ بھائی اور اگر جب تابع کو آپ مقدم کرتے ہیں، آپ نے کہا انا کو مقدم کر سکتے ہیں، تو ان کو مقدم نہیں کر سکتے۔ اور تابع کے اندر دو جہتیں آ گئیں امتناع کی، ایک تو تابع کس پر مقدم ہو گیا؟ متبوع پر مقدم ہو گیا، حالانکہ تابع اپنے متبوع پر مقدم، یہاں تُوُن ہے متبوع اور انا ہے اس کی تاکید، یہ تابع ہے، اور انا کو تُوُن پر مقدم کرنا جائز، تابع کو متبوع پر مقدم کبھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر بھی تابع کو متبوع پر مقدم کرنا ممتنع ہے۔ تو جب آپ مقدم کریں گے تو یہ آپ نے کس چیز کا ارتکاب کیا؟ ایک ممتنع چیز کا ارتکاب کیا، ایک جہت ممانعت کی، اور دوسری جہت کہ آپ نے تابع کو صرف متبوع پر ہی نہیں مقدم کیا بلکہ متبوع کے حامل پر بھی مقدم کر دیا، جس پر متبوع خود مقدم نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے اس پر کس کو مقدم کر دیا؟ تابع کو بھی مقدم کر دیا۔ تو امتناع کی کتنی جہتیں آ گئیں یہاں؟ دو جہتیں، ایک تو یہ کہ تابع کو کس پر مقدم کر دیا؟ متبوع پر۔ دوسرے کیا جہت؟ کہ تابع کو متبوع کے حامل پر بھی مقدم کر دیا۔ تو معلوم ہوا جب فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں تو فاعل معنوی کو بطریق اولا مقدم کرنا۔ بات بھی سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ سب کو؟ فتجویز و تقدیم المعنوی دون اللفظی تحکم، پس جائز قرار دینا تقدیم فاعل معنوی کی تقدیم کو نہ کہ فاعل لفظی کی تقدیم کو، تحکم، یہ کیا ہے؟ تحکم ہے، تحکم۔ تحکم کہتے ہیں بھائی کسی مسئلے میں خود ہی فیصلہ کرنا بغیر کسی دلیل کے۔ تحکم کسے کہتے ہیں؟ کسی مسئلے میں خود ہی فیصلہ کرنا بغیر کسی دلیل کے، تو یہ تحکم ہے، حکم بلا دلیل کے ہے، ترجیح بلا مرجح کے ہے۔ وَقَذَا تَجْوِيزُ الْفَصْقِ فِي التَّابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ تَحَكُّمٌ، اور اسی طرح یہ بعضوں نے جواب دینے کی کوشش کی، بھئی اس کو بھی رد کر رہے ہیں بھئی علامہ طفتازانی۔ بھئی علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا؟ فاعل معنوی کو تو مقدم کرنا جائز ہے، فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز؟ کہتے ہیں بھئی جب فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز نہیں تو فاعل معنوی کو بطریق اولا مقدم کرنا جائز نہیں۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ فاعل معنوی تو مقدم ہو سکتا ہے، فاعل لفظی مقدم نہیں ہو، یہ تو تحکم ہے، یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ بعضوں نے بھئی جواب دینے کی کوشش کی کہ بھئی تابع کی تابعیت کو فسخ کر کے اس کو مبتدا بنا، اس کو مقدم کرنا جائز ہے۔ قوم تو آنا، یہ آنا کیا تھی بھئی؟ تاکید ہے، یہ تابع ہے، لیکن اس کی تابعیت کو ہم فسخ کر دیتے ہیں، اس کو تابع رکھتے ہی نہیں بھئی، تابعیت اس کی ختم کر دی اور پھر اس کو مقدم کر دیا۔ جب تابعیت فسخ کر دی پھر تو اب یہ تابع رہا ہی نہیں، جب تابع نہیں رہا تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے خاموش بیٹھے ہیں، کیا بات ہے جی؟ کہتے ہیں بھئی تابع کو مقدم کرنا جائز ہے. بعض جواب دے رہے ہیں علامہ سکاکی کی طرف سے. علامہ سکاکی نے کہا تھا فاعل لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے، فاعل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں. تو جواب بعضوں نے دیا کہ بھئی فاعل معنوی کون ہے؟ تابع ہے. تابع کی تابعیت فسخ کی جا سکتی ہے، لیکن فاعل کی فاعلیت فسخ نہیں کی جا سکتی. جب تابع کی تابعیت فسخ کر دیں گے تو اب اس کو مقدم کرنا. قوم تو انا کے اندر میں نے انا کو تاکید، اس کو تابعیت اس سے فسخ کر دی. اب انا کے ساتھ ہمیشہ تاکید بننا ضروری ہے جی؟ انا جب بھی کلام میں آتا ہے تاکید بنا کرتا ہے؟ نہیں، تاکید اس کے ساتھ لازم نہیں ہے. ایک مقام پر آ رہا تھا، ہم نے فسخ کر دیا بھائی، اور فسخ کر کے اب اس کو کہاں لے گئے؟ اب یہ تاکید ہے ہی نہیں بھائی، ہم نے اس کو سے تاکید ہونے کو کیا کر دیا. تو اس صورت میں یہ مقدم ہو سکتا ہے، لیکن فاعل سے فاعلیت کو فسخ نہیں کیا جا سکتا. لہذا فاعل لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے، جبکہ فاعل معنوی کو یعنی تاکید بدل وغیرہ کو مقدم کر سکتے ہیں. تو علامہ سکاکی اس کو بھی رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، فاعل معنوی میں تو فسخ کو جائز قرار دینا اور فاعل لفظی میں فسخ کو جائز قرار نہ دینا یہ بھی تحکم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ فاعل معنوی کے اندر کیا کرتے ہیں آپ بھائی، تابعیت کو کیا کر دیتے ہیں؟ فسخ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح فاعل میں بھی کبھی فاعلیت کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ فسخ کر کے اس کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہے. آپ نے کہا جاءنی زیدن، یہ زید کیا ہے؟ جاء کے لیے فاعل ہے. تو کیا زید جب بھی آئے گا کلام کے اندر فاعل ہی بنے گا؟ نہیں، وہ تو کچھ بھی بن سکتا ہے. تو یہاں بھی یہاں زید فاعل بن رہا ہے، آپ کیا کر دیں؟ اس کی فاعلیت کو فسخ کر دیں اور اس کو شروع میں لا کر مبتدا بنا دیں. اب یہ فاعل ہے ہی نہیں، اب تو یہ کیا ہے مولانا؟ مبتدا ہے. تو زیدن جاءنی کہہ دیں بھائی. تو جیسے تابع سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح فاعل سے فاعلیت کو بھی. کسی کے ساتھ بھی کوئی چیز لازم نہیں ہے، اس سے جدا ہو سکتی ہے. وَقَذَا تَجْوِيزُ الْفَسْخِ فِي التَّابِعِ دُونَ الْفَاعِلِ تَحَكُمٌ، اسی طرح فسخ کو جائز قرار دینا تابع کے اندر نہ کہ فاعل کے اندر. تَحَكُمٌ یہ بھی کیا ہے؟ تحکم ہے، بغیر دلیل کے حکم ہے. لِأَنَّ امْتِنَاعَ تَقْدِيمِ الْفَاعِلِ اِنَّمَا هُوَ عِنْدَ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَإِلَّا فَلَمْ امْتِنَاعَ. جی، کہتے ہیں اس لیے کہ فاعل کی تقدیم ممتنع کیوں تھی؟ کیونکہ وہ فاعل تھا، جب آپ نے اسے فاعلیت ہی ختم کر دی، اب اس کا مقدم ہونا ممتنع نہ رہا بھئی. اب اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مقدم کر سکتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ میں نے بتلایا خاموش نہ بیٹھا کرو، جواب دیا کرو. میں پوچھتا خاموش نہ بیٹھا، بات کو میں کئی کئی دفعہ اسی لیے دہراتا ہوں، اگر سارے بیدار بیٹھے ہوں تو جواب دیا کرو بھائی، تاکہ سبق تیز چلے. آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، میں سوچتا ہوں شاید ابھی تک بات نہیں سمجھ آئی، پھر دوبارہ میں شروع سے بات دہراتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. تو جواب دیا کریں. تو کہتے ہیں بھائی آپ کا یہ کہنا کہ فاعل معنوی کو تو مقدم نہیں کر سکتے، فاعل معنوی کو تو مقدم کر سکتے ہیں، فاعل لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے. اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی فاعل معنوی سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن فاعل لفظی سے فاعلیت کو فسخ نہیں کیا. کہتے ہیں نہیں بھائی، فسخ دونوں سے کیا جا سکتا ہے. جب فاعل تابع سے تابعیت آپ فسخ کر دیتے ہیں تو اس کو مقدم کرنا جائز. اسی طرح فاعل سے بھی فاعلیت کیا ہے؟ فسخ کر کے اس کو مقدم کرنا جائز. ہاں، اس کو مقدم کرنا تو اسی لیے جائز نہیں تھا کیونکہ یہ فاعل تھا. جب فاعلیت آپ نے فسخ کر دی تو اب تو یہ فاعل ہی نہ رہا، لہذا اس کو مقدم کرنا جائز ہوا. اس لیے کہ فاعل کی تقدیم کا ممتنع ہونا یہ اس وقت تھا جبکہ وہ فاعل ہو. وَإِلَّا فَلَمْ تِنَاعَ، ورنہ تو کوئی امتناع نہیں ہے اس میں کہ یوں کہا جائے فی نحو زید قام، زید قام کے اندر کہ کیا کہا جائے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ قَامَ زَيْدٌ، کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ قام زید تھا. فَقُدِّمَ زید، تو زید کو مقدم کر دیا گیا. وَجُعِلَ مُبْتَدَأً، اور اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مبتدا بنا دیا گیا. فاعلیت فسخ کر دی اور کیا بنا دیا؟ مبتدا. اور جب مبتدا بنایا تو اب اس کو مقدم کرنا جائز ہوا. کما یقالو، جیسے کہا جاتا ہے فی نحو جرد قطیفتن، بھائی جرد قطیفتن قطیفہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ چادر. کون سی چادر بھائی؟ قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو. مخملی کپڑا جانتے ہو بھائی جی؟ کون سا بھائی؟ مخملی کپڑا وہ کپڑا, اس پہ بال ہوتے ہیں ہلکے باریک سے بھائی. دیکھا ایسا کپڑا یا نہیں دیکھا بھائی جی؟ اس پر باریک سے بال بنا ہی اس قسم کا ہوتا ہے, اس پر بال ہوتے ہیں, وہ ہے مخملی کپڑا بھائی, یاد رکھنا. اچھا بھائی, اب یہ جرد و قطیفہ, اور جرد جو ہے یہ اصل میں جرد و قطیفتن اصل میں تھا قطیفتن جردا بھائی, قطیفتن جردا. جردا مؤنث ہے اجرد کی. اجرد کہتے ہیں بھائی گنجے کو. اجرد کس کو کہتے ہیں؟ گنجے کو بھائی. نواز شریف کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں, یہ اجرد ہے. یہ کیا ہے؟ اجرد. تو یہ مخملی چادر پر بھی بال ہوتے ہیں, تو یہ قطیفتن جردا کہتے ہیں بے بال کی مخملی چادر, یعنی اتنی بوسیدہ اور پرانی ہو گئی کہ اس کے بال اکثر کیا ہیں؟ اڑ گئے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطیفتن جردا. تو پھر اس کو, تو یہ اصل میں قطیفتن تھا موصوف اور جردا اس کی صفت تھی. پھر اس صفت کو کاٹ کر مولانا وصفیت سے منقطع کر کے, وصفیت اس کی فسخ کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا؟ مضاف بنا دیا گیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا, مقدم کر دیا گیا. تو دیکھو کبھی صفات موصوف پر مقدم نہیں ہوتی, ہمیشہ پہلے موصوف آتا ہے اور اس کے بعد کیا آیا کرتی ہے؟ صفت. تو یہاں پر بھی قطیفتن جردا تھا, قطیفتن تھا موصوف, جردا اس کی صفت. پھر کیا کر دیا گیا؟ اس جردا سے وصفیت کو منسوخ کر کے اس کو کیا کر دیا گیا؟ مقدم کر دیا گیا. اگر یہ اسی طرح صفت ہوتی تو اس کو مقدم کرنا جائز نہیں تھا. تو وصفیت اس سے فسخ کی اور اس کو مقدم کیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, فاعل لفظی سے بھی اگر فاعلیت فسخ کر دی جائے تو اس کو مقدم کرنا جائز ہے بھائی. کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے بھائی جرد قطیفتن کے اندر کہ انا جرد ان جرد جردن کان فی الاصل صفتن, کہ جرد اصل میں کیا تھی؟ صفت تھی. فقدم, پس اس کو مقدم کر دیا گیا. وجعل مضافن, اور کیا بنا دیا گیا بھائی؟ مضاف بنا. تو دیکھا وصفیت منسوخ کر کے مقدم کرنا جائز ہے. وامتناع تقدیم التابع حال کونہ تابعا مما اجمع علیہ النحات, اور تابع کی تقدیم کا ممتنع ہونا اس حال میں کہ وہ تابع ہی ہو, یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر نحویوں کا اجماع ہے بھائی. سارے نحویوں کا اس بات پر کیا ہے کہ تابع جب تک تابع ہے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. ہاں تابعیت آپ اس سے فسخ کر دیں پھر اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ مقدم کر سکتے ہیں. جیسے جرد و قطیفت ان کے اندر بھائی صرف وصفیت کو فسخ کر کے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. اچھا آپ نے کہا کہ تابع کو متبوع پر مقدم کرنا جائز نہیں. کہتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تابع متبوع پر مقدم ہوا ہے بھائی. تابع جانتے بھی ہو یعنی کون کون سے ہیں بھائی؟ پانچ ہی تو توابع ہیں بھائی. تاکید ہے, بدل ہے, عطف بیان ہے, صفت ہے اور معطوف ہے بھائی. تو ہم دکھاتے ہیں آپ کو بھائی کہ کلام عرب کے اندر جو تابع ہے وہ مقدم ہوا ہے کس پر؟ اپنے متبوع پر بھائی. دیکھیے بھائی یہ بین السطور آپ کے یہ لکھا ہوا ہے کما فی قولہ علیک و رحمت اللہ السلام. مل گیا بھائی؟ علیک و رحمت اللہ السلام. یہ والا نا مصرع ہے ایک شعر کا بھائی. دیکھیے اصل میں ہے یوں, علیک السلام و رحمت اللہ, علیک السلام. تو دیکھیے السلام ہے معطوف علی و عاطفہ, اور رحمت اللہ ہے اس پر معطوف. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو السلام ہے معطوف علی اور رحمت اللہ ہے معطوف بھائی. اور معطوف کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے. لیکن شعر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں السلام کو مؤخر کر دیا گیا. معطوف علی مؤخر ہے اور معطوف کیا ہے؟ مقدم ہے تو معطوف علیہ ہوتا ہے متبوع، اور معطوف کیا ہوتا ہے؟ تابع. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے تابع کو متبوع پر مقدم کر دیا گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ علامہ سکاکی، علامہ تفتزانی جواب دیں گے بھائی کہ یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے بھائی، اشعار کے اندر اس کی اجازت ہے، باقی جگہ کسی جگہ اس کی اجازت اشعار میں تو بہت سی ایسی چیزوں کی اجازت دے دی جاتی ہے جن کے عام کلام کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر وزن شعری، وہاں پر شعر کے وزن کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور شعر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے بعض اوقات ایسے امر کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے جو عام کلام کے اندر جائز بھائی. عام کلام کے اندر آپ سنتے ہیں تنوین صرف کس پر آیا کرتی ہے؟ اسم پر آتی ہے، اسم کی علامت ہے. لیکن اشعار میں آپ دیکھیں گے کبھی تنوین حرف پر بھی آ جاتی ہے، کبھی تنوین فعل پر بھی آ جایا کرتی ہے بھائی، غیر منصرف پر بھی کیا آ جایا کرتی ہے تنوین. تو اشعار کے اندر ضرورت شعری کی بنا پر بہت سے ایسے امور کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو عام کلام کے اندر جائز ہے. تو اگرچہ آپ نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو اس شعر کے اندر تابع کو مقدم کیا گیا ہے کس پر؟ اپنے مطبوع پر. کہتے ہیں بھائی یہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے، عام کلام میں اس کی اجازت نہیں، اور ہے بھی صرف عطف میں اس کی اجازت ہے، باقی توابع میں اس کی اجازت، شعر کے اندر بھی باقی توابع میں اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر کیا کیا جائے، بدل کو مقدم کر دیں مبدل منہ پر، یا تاکید کو موقت پر مقدم کر دیں وغیرہ، ان کی اجازت نہیں، یہ صرف عطف میں ہے اور وہ بھی ضرورت شعری کی بنا پر. تو کہتے ہیں اس پر اجماع کیا ہے نحویوں نے کہ تابع کو تابع رکھتے ہوئے مقدم کرنا جائز نہیں، الا فی العطف، مگر عطف کے اندر، فی ضرورت شعری، کس بنا پر ضرورت ہے؟ شعری کی بنا پر. فمنع ھذا مکابرۃ، اور اس کا انکار کرنا مکابرۃ، یہ تو کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو بتلایا تمام نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ تابع کو تابع رکھتے ہوئے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں، اس پر سب نے اجماع کیا ہے، لہذا اس کا انکار کرنا تو مکابرہ سینہ زوری ہی ہے بھائی. کیا ہے؟ ایک بات کو تسلیم نہ کرنا بھائی، مکابرہ سینہ زوری بھائی، بڑائی جتلانا. بعضوں نے اور جواب دینے کی کوشش کی، علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا؟ فاعل معنوی کو مقدم کرنا جائز، فاعل لفظی کو مقدم کرنا جائز. بعضوں نے پہلا جواب کیا دیا تھا، اس لیے کہ فاعل معنوی سے تابعیت فسخ کی جا سکتی ہے، لیکن فاعل لفظی سے فاعلیت فسخ، پہلا جواب اس کو رد کر دیا. کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ تابع کی مقدم کرنا ممتنع ہے بطریق اولا. بعضوں نے اور جواب دیا، انہوں نے کہا تابع سے تابعیت کو فسخ کیا جا سکتا ہے، لیکن فاعل لفظی سے فاعلیت کو فسخ، اس لیے کہ تابع سے جب آپ تابعیت کو فسخ کر دیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہ متبوع بغیر تابع کے رہ جائے گا، اور اس سے کوئی خرابی لازم. قوم تو انا کے اندر انا تاتون ضمیر کے لیے تاکید تھی، اس سے آپ تابعیت فسخ کر دیتے ہیں، اب یہ تاکید نہیں تو کوئی خرابی لازم نہیں آئی، کیونکہ تون ضمیر بغیر تاکید کیا گئی، اور بغیر تاکید کی بھی کیا ہوتی ہے، یہ مسند الیہ آیا کرتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں فاعل لفظی کو کیا کر دیں گے، اس کی فاعلیت فسخ کر دیتے ہیں، تو اس طرح فعل کا بغیر فاعل کے ہونا لازم آئے گا، اس لیے فاعل لفظی کو مقدم کرنا تو جائز نہیں، لیکن فاعل معنوی کو مقدم کرنا بھائی. بس کوئی اور ہے وہ جواب دے رہے ہیں علامہ سکاکی کی طرف سے، علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا؟ فاعل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں، فاعل لفظی کو مقدم. کہتے ہیں فاعل لفظی کو اس لیے مقدم نہیں کر سکتے کہ اگر آپ فاعل لفظی کی فاعلیت منسوخ کر دیں گے تو فعل کس کے فاعل کے بغیر رہ جائے گا، اور فعل بغیر فاعل کے کبھی بھی نہیں آتا. ہاں اگر تابع کی تابعیت آپ منسوخ کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ متبوع بغیر تابع کے رہ جائے گا، اور ایسا وہ استعمال ہوتا ہے بھائی. تو لہذا تابع کی تابعیت و فسخ ہو سکتی ہے، اس کو مقدم کرنا جائز، فاعل لفظی کی فاعلیت منسوخ نہیں ہو سکتی، ورنہ تو فعل بغیر فاعل کے رہ جائے گا. علامہ تفتزانی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ جواب بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب فاعل کی فاعلیت آپ منسوخ کر کے اس کو مقدم کریں گے تو فعل کے اندر خود بخود کیا آ جائے گی، فاعل کی ضمیر. میں نے کہا قام زیدن، قاما زید، قاما فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی زید کو قامہ پر مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ زید کو قامہ پر مقدم کریں گے تو قامہ بغیر فائل کے رہ جائے گا. کہتے ہیں نہیں بغیر فائل کے نہیں رہے گا, جیسے ہی آپ زید کی فائلیت منسوخ کر دیں گے اور مقدم کریں گے قامہ کے اندر خود بخود ضمیر آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ تو فائل بغیر فعل بغیر فائل کے نہ رہا. لہذا آپ کا یہ کہنا کہ فائل لفظی کو اس لیے مقدم نہیں کر سکتے کہ فعل بغیر فائل کے رہ جائے گا, کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے, بغیر فائل کے فعل نہیں رہے گا, اس میں کیا آ جائے گی؟ فائل کی ضمیر آ جائے گی. والقول بأن, والقول ترکیب پہ غور کرو ذرا, دیکھو بھائی کتاب پر, والقول یہ مبتدا ہے بھائی, یہ مبتدا اور صفحے کے بالکل آخر میں آ رہا ہے فاسد, یہ اس کی خبر ہے, اور یہ قول کیا ہے؟ فاسد ہے. کون سا قول؟ وہ درمیان میں ذکر کرنے لگے ہیں بھائی. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ قول فاسد ہے. کون سا؟ والقول بأن فی حالت تقدیم الفاعل لیجعل مبتدا یلزم خلو الفاعل عن الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع. اور یہ قول کرنا کہ حالت تقدیم فاعل کی کو مقدم کرنے کی حالت میں کیوں مقدم کیا؟ لیجعل مبتدا, تاکہ اس کو کیا بنایا جائے؟ مبتدا بنایا جائے. یلزم خلو الفعل یعنی الفاعل, کیا لازم آتا ہے؟ فعل کا فاعل سے خالی ہونا لازم آتا ہے. وہ ہوا محال, اور یہ کیا ہے؟ محال ہے. بخلاف الخلو یعنی تابع, بخلاف خالی ہونے کس سے؟ تابع سے خالی ہونا یہ تو جائز ہے, لیکن فاعل فعل کا فاعل سے خالی ہونا محال ہے. تو یہ قول فاسد, یہ قول بھی کیا ہے؟ فاسد ہے. لأن هذا اعتبار محض, اس لیے کہ یہ تو ایک محض اعتبار ہی ہے. یہ فسخ جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف اعتباری چیز ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جیسے ہم نے زید کی فاعلیت فسخ کی, فوراً فعل کے اندر کیا آ جائے گی؟ زید کی ضمیر آ جائے گی. تو یہ فسخ کرنا یہ تو ایک اعتباری چیز ہے, اور اس سے فعل بغیر فاعل کے نہیں رہے گا بھائی. چلیے بس, وانا ھذا هو المرام, واللہ اعلم بحقیقت الکلام.